الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك صدق الله العظيم اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کا نام بلند کر دیا ورفعنا لك ذکرک بلند کر دیں گے نہیں فرمایا شیخ العرب علیہ معرف اللہ حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمت اللہ علیہ اس کی بڑی عاشقانہ تفسیر فرماتے تھے کہ یہ نہیں فرمایا کہ بلند کر دیں گے بلکہ فرمایا کہ بلند کر دیا ہے وعدہ نہیں ہے کہ آئندہ بلند کر دیں گے اس کا انتظار کیجیے ہاں انتظار کی تکلیف ہم آپ کو نہیں دینا چاہتے بھائی اپنے محبوب کو وہ تکلیف دیتا ہے اس لیے ورفعنا لك ذکرک ازل سے ہی ہم نے آپ کا نام بلند کر دیا صحابہ نے پوچھا کہ اس کی تفسیر کیا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے جس نے قرآن پاک نازل کیا اسی کی تفسیر بیان کی ہے اور یہ تفسیر درر منثور میں موجود ہے ورفعنا لك ذکرک حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اس کی تفسیر کے اذا ذکرت ذکرت معی جب میرا ذکر کیا جائے گا تو آپ کا ذکر بھی کیا جائے گا میرے نام کے ساتھ آپ کا نام بھی لیا جائے گا حضرت حکیم الامت مجدد ملت حضرت مولانا شاہ اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کا ترجمہ فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ کی خاطر آپ کا آواز آرا بلند کیا یعنی اکثر جگہ شریعت میں اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ آپ کا نام مبارک آتا ہے جیسے خطبہ میں نماز میں اذان میں اقامت میں تشہد میں تو آپ دیکھیں اس آیت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسی عظمت شان ظاہر ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میرے نام کے ساتھ اے رسول آپ کا نام بھی آئے گا اب اگر کوئی شخص ایک کروڑ مرتبہ میرا نام لے اور آپ کا نام نہ لے یعنی لا الہ الا اللہ کہے لیکن محمد رسول اللہ نہ کہے یعنی کہ اللہ پر ایمان لائے لیکن رسول اللہ پر ایمان نہ لائے تو اس کی توحید قبول نہیں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا رسالت کی تعظیم اور تصدیق کے توحید کے لیے ضروری ہے جب اللہ تعالیٰ کی عظمت بیان کی جائے اور رسول اللہ کی عظمت بیان کی بھی ان کی بھی بیان کی جائے تب توحید کامل ہوتی ہے مطلب یہ کہ عظمت اللہ اور عظمت رسول اللہ دونوں کی تصدیق کا نام کیا ہے توحید دیکھیں جتنا بڑا ملک کا بڑا ملک ہوتا ہے اس کا سفیر بھی اتنا ہی بڑا ہوتا ہے اگر کسی بڑے ملک کا سفیر آ جائے تو دنیاوی حکومتوں میں زلزلہ مچ جاتا ہے سب لوگ ڈر جاتے ہیں کہ بھائی اس کے خلاف کوئی کام نہ کرنا یہ تو صرف محض دنیاوی عزت ہے کہ ملک بڑا ہے یہ کوئی عزت نہیں ہے یہ تو صرف دنیا داری ہے لیکن اس کی مثال سے معلوم ہوا کہ ملک کی عظمت سے سفیر کی عظمت ہوتی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا سفیر ہوتا ہے بس جب اللہ عظیم الشان ہے تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ اللہ کا رسول بھی عظیم الشان ہے اور یہ بات 100% یقینی ہے کہ اگر کوئی بھی عمر بھر لا الہ الا اللہ پڑھتا رہے پوری زندگی لا الہ الا اللہ کے ذرے لگاتا رہے محمد رسول اللہ نہ کہیں آپ کی رسالت پر ایمان نہ لائے تو آپ علماء سے پوچھئے اس کا ٹھکانہ کہاں ہوگا جہنم میں ہوگا سبحان اللہ بھائی لا الہ الا اللہ تو اس نے مانا لا الہ الا اللہ اس نے مانا لیکن محمد رسول اللہ تسلیم نہیں کیا جبکہ اللہ تعالیٰ ہی کا حکم ہے آمنوا باللہ اور رسول ہی. اللہ تعالیٰ پر اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ. تو اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات پر ایمان لانے کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا لازم کر دیا. جس نے رسالت کا انکار کیا اس نے اللہ کے حکم کا انکار کیا. اس لیے منکر رسالت کافر ہوتا ہے. جس نے عظمت رسالت کا انکار کیا اس نے اللہ کا انکار کیا. حضرت مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اپنے شعر میں کہ اللہ کا انکار ہے انکار محمد. اللہ کا انکار ہے انکار محمد. اقرار ہے اللہ کا اقرار محمد. اس لیے حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اذا ذکرت ذکرت معی. سبحان اللہ, جب میرا نام لیا جائے گا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا نام بھی لیا جائے گا. جب معذن اشہد اللہ الہ الا اللہ کہے گا تو اس کو لازمی اشہد ان محمد رسول اللہ بھی کہنا پڑے گا. ایک شاعر فرماتے ہیں کہ اب میرا نام بھی آئے گا تیرے نام کے ساتھ. یہ ہے میرے دوستو عاشقوں کی عزت. عاشقوں کو اللہ نے یہ درجہ دیا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے عاشقوں کو عزت دیتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا اللہ کا عاشق کوئی نہیں ہو سکتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں اللہ کے سب سے بڑے عاشق, بلکہ آپ کی پیروی سے ہی انسان اللہ کا عاشق بنتا ہے. آپ کی پیروی سے ہی اللہ کا عاشق بنتا ہے. جو روح ہے حقیقت ہے ربیع الاول کی اتباع. اگر کوئی شخص کچھ بھی نہ کرے اتباع کرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کرے سنتوں والی زندگی اپنائے اپنی بول میں چال میں ڈھال میں کردار میں گفتار میں رفتار میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ عمل کرے تو کتنا بڑا اللہ کا عاشق ہے یہ. اللہ تعالیٰ کی محبت ایسے لوگوں کے لیے ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہیں. اب آپ جیسا عاشق ہونا تو ناممکن ہے. آپ جیسا اللہ کا عاشق نہ کوئی ہوا نہ ہے اور نہ قیامت تک ہوگا. اللہ اکبر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان عشق اس حدیث سے ظاہر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, والذی نفسی بیدی, قسم ہے ذات کی کہ جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ میں محبوب رکھتا ہوں کہ میں اللہ کے راستے میں قتل کیا جاؤں. ان اقتل فی سبیل اللہ ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل. کیا اللہ کی محبت اللہ کا عشق تھا, محبوب رکھتا ہوں اللہ کے راستے میں قتل کیا جاؤں پھر زندگی پھر زندہ کیا جاؤں پھر قتل کیا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں پھر قتل کیا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں پھر قتل کیا جاؤں. سبحان اللہ. جان پاک رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا عشق تھا کہ اللہ کے راستے میں بار بار شہادت کی تمنا فرما رہے ہیں. اور آپ سید الانبیاء ہیں, اللہ کے نزدیک تمام خلائق میں آپ سب سے زیادہ پیارے ہیں. اتنا اہم ہے دوستو, یہ مضمون ہے ہمارے ایمان کا جز ہے. دیکھیے عظمت توحید اور عظمت رسالت دونوں ساتھ ساتھ ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ تمنا فرما رہے ہیں اللہ کے راستے میں بار بار شہید کیا جاؤں. ہمارے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جان دینا اللہ کے راستے میں یہ تو عشق کی انتہا ہے. اتنا تو ہم کر سکتے ہیں کہ اپنی حرام خواہشات کو اللہ تعالیٰ پہ قربان کر دیں. جس بات سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم منع فرماتے ہیں, ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا, جس بات سے ہمارا نبی منع کرے منع ہو جاؤ, جس بات کا حکم دے اس کو مان لو. یہ ہے سچے عاشق رسول, یہ سچے دیوانے ہیں, یہ سچے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے ہیں. ایک اشارے پہ صحابہ اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتے تھے. معلوم ہو جاتا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا منشا کیا ہے، بس ان کو ایک اشارہ چاہیے تھا. ایک صحابی تھے، وہ اپنے گھر کی تعمیر کر رہے تھے، کچھ زیادہ ہی خوبصورت گنبد سا بنایا ہوا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں گزر ہوا اور پوچھا یہ کس کا گھر ہے؟ صحابہ نے عرض کیا کہ فلاں صحابی کا گھر ہے. آپ خاموش ہو کے واپس چلے گئے. پھر وہ صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، سلام کیا، سلام کا جواب نہیں دیا. آپ نے چہرہ مبارک پھیر لیا، پھر سلام کا جواب دیا، پھر آپ نے چہرہ مبارک پھیر لیا. اب صحابہ کے اندر ایسی اللہ کی محبت، ایسا عشق تھا، تو وہ کہاں برداشت کر سکتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ناراض ہونا. ذرہ برابر معلوم ہو جاتا کہ ناراض ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تو بس ان کے لیے تو قیامت ٹوٹ پڑتی تھی. جلدی سے گئے، چلے گئے واپس. صحابہ سے پوچھا کہ اللہ کے رسول، آج سلام کیا ہے، جواب نہیں دیا، ناراض ہے مجھ سے. صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا گھر بن رہا تھا، وہاں تشریف لے گئے، پوچھا کس کا گھر ہے، ہم نے عرض کیا کہ آپ کا گھر ہے، بس اتنا ہی فرمانا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی سے واپس تشریف لے آئے. اب دیکھیے کیا محبت تھی صحابہ کے اندر، پوچھا بھی نہیں آ کر، یا رسول اللہ آپ میرے گھر کی تعمیر سے نہ خوش ہیں، سیدھے گئے اور اپنا گھر پورا جو ہے وہ توڑ دیا، اور پھر آ کر اطلاع بھی نہیں دی کہ یا رسول اللہ میں نے گھر توڑ دیا اپنا. پھر کئی دن بعد وہاں سے گزر ہوا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو آپ نے پوچھا کہ یہاں گھر تھا، کیا ہوا اس کا، کیا پورا قصہ. صحابہ نے بیان کیا کہ یا رسول اللہ، وہ آپ کی ان کو شائبہ ہوا کہ آپ ان سے ناراض ہیں، تو انہوں نے پورا گھر جو ہے وہ توڑ دیا، شاید اس کی وجہ یہی گھر تھی آپ کے ناراضگی کی وجہ. تو ہم صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے. مطلب یہ ہے کہ میرے دوستو، یہ ایسی محبت ہونی چاہیے کہ جس باتوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حکم دے اس کو کر دے. مردوں کے لیے حکم آپ نے فرمایا، او فی اللحا وحف الشواری، مجھے باریک کرو، داڑھی کو بڑھاؤ، داڑھی کو بڑھاؤ اور اپنا عشق دکھاؤ، زمانے کو دکھاؤ کہ ہم کس کے عاشق ہیں. داڑھی ایک مٹھی تینوں طرف سے رکھنا واجب ہے، اور مجھے بالکل باریک کر لیں، افضل درجہ یہی ہے. اگر مجھے رکھنی ہے تو اوپر کا ہونٹ کا جو آخری کنارہ ہے اس کو کھلا رکھیں، اس کے اوپر بال نہیں آنے چاہیے. بال آ جانا مکروہ تحریمی ہے، حرام کے قریب ہے. بڑی بڑی مونچھوں میں عزت نہیں ہے، تو ایک مٹھی داڑھی تینوں طرف سے رکھنا، ٹہنے کھول کے رکھنا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا ہے، ما اسفل من الكعبین من الازار فی النار، جو حصہ ٹہنے کا چھپ جائے گا ازار سے، وہ جہنم کی آگ میں جلے گا. اسی طرح ہماری ماں بہن بیٹیوں کے لیے حکم شریف پڑھ دے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات بیٹھی ہوئی ہماری مائیں بیٹھی ہیں. ایک نابینا صحابی آتے ہیں، حضرت عبداللہ بن ام مکتوم، آپ نے فرمایا احتجبا، آپ نے فرمایا کہ احتجبا، پردہ کرو. ہماری ماں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، علیسا ہوا اعما، کیا وہ نابینا نہیں ہے، وہ تو ہمیں نہیں دیکھ سکتے، ہم اسے کیا پردہ کریں. آپ نے فرمایا کہ وہ نہیں دیکھ سکتا، تم تو اس کو دیکھ سکتی ہو. جس طرح سے مردوں کا عورتوں کو دیکھنا حرام ہے، اس طرح عورتوں کا مردوں کو دیکھنا بھی حرام ہے. تو اللہ کے نبی نے تو اپنی بیویوں کو پردہ کرایا ایک نابینا صحابی سے، اور آج کہتے ہیں کہ پردے کی کیا ضرورت ہے، دل کا پردہ ہونا چاہیے، آنکھوں کا پردے کی کیا ضرورت ہے، دل صاف ہونا چاہیے، آنکھیں پاک ہونی چاہیے. دوستو، عقل کی کسوٹی پہ، اپنی عقل کی کسوٹی پہ شریعت کے احکامات کو نہ توڑیں. عقل بہت کمزور ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا ہے بس سمعنا و اطعنا. یہ شان ہوتی ہے امتی کی کہ میرے اللہ کے میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا, بس سنیں گے اور اس پہ عمل کریں گے. یہ محبت ہوتی ہے. محبت کے اندر انسان تاویلات تلاش نہیں کرتا اور دلائل تلاش نہیں کرتا, محبوب کا عمل دیکھتا ہے کہ میرے محبوب نے یہ کام کیا کہ نہیں کیا. عاشق کے لیے یہی کافی ہے کہ میرے محبوب نے یہ عمل کیا کہ نہیں کیا. اگر آپ چاہیں گے کہ ہمیں دلائل دکھاؤ, داڑھی کی دلائل کہاں ہیں, ثبوت دکھاؤ ہمیں, تو ثبوت تو بہت سارے ہیں, لیکن آپ بتائیں کہ اگر آپ سچے عاشق کے رسول ہیں تو آپ خود فیصلہ کریں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے میں داڑھی تھی کہ نہیں تھی. سب تسلیم کرتے ہیں جتنے پیغمبر دنیا میں آئے ہیں سب کے چہرے پہ داڑھی تھی. تو جب ہمارے محبوب کے چہرے پہ داڑھی تھی تو عاشق کے لیے یہی کافی دلیل ہے کہ ہمارے محبوب نے داڑھی رکھی تو ہم بھی داڑھی رکھیں گے, ہمارے محبوب نے ٹہنے کھولے ہم بھی ٹہنے کھولیں گے. ایسے فرشتے اللہ نے مقرر کیے ہیں جن کی تصویر یہی ہوتی ہے کہ پاک ہے وہ ذات کی جس نے مردوں کو داڑھی کے ذریعے سے زینت بخشی. سبحان اللہ, یہ زینت ہے. دیکھیں ہم صدر اور پریزیڈنٹ ہاؤس کے سامنے جھنڈا لگا ہوتا ہے, وہ جھنڈا جو ہے وہ عکاسی کرتا ہے, وہ بتاتا ہے کہ یہ کس کا پیلس ہے, یہ کس کا ہاؤس ہے. اسی طرح سے مومن جو ہے یہ داڑھی یہ اسلام کا جھنڈا ہے. کیسے معلوم ہو مومن کا مسلمان ہونا, جس کے چہرے پہ نہ ہو آہ نبی کی سنت. میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جس کے چہرے پہ نہ ہو آہ نبی کی سنت, کیسے معلوم ہو مومن کا مسلمان ہونا. کیسے مسلمان, کیسے بدلے کہ یہ مسلمان ہے. فرض کیجئے کہ ایک ایسے معاشرے میں رہتے ہیں جہاں عیسائی یہودی اور ہندو بہت ہیں, اور آپ بھی اس معاشرے میں رہتے ہیں. اگر آپ داڑھی مڈاتے ہیں, آپ کا اگر روڈ پہ ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو کیسے پہچانیں گے کہاں دفن کیا جائے آپ کو. چہرے پہ داڑھی نہیں ہوگی, آپ بھی داڑھی کٹاتے ہیں اپنی, تو کیسے معلوم ہوگا کہ یہ مسلمان ہے یا کافر ہے. اور میرے دوستو, خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنی داڑھی کو پکڑ کر فرماتے تھے کہ قیامت کے دن اگر میرا کوئی عمل نہ ہوا تو داڑھی پکڑ کر اللہ کے حضور میں یہ عرض کروں گا, تیرے محبوب کی یارب شباہت لے کے آیا ہوں, حقیقت اس کو تم کر دے میں صورت لے کے آیا ہوں. کہتے ہیں کہ جناب معاشرہ جو ہے بہت ہی خراب ہو چکا ہے, ماحول بہت خراب ہے, عشق کا راستہ پہ چلنا بڑا مشکل ہے, اللہ کو راضی کرنا بڑے مشکل کام ہے. ماحول کیسے بنتا ہے, ہر انسان سے ایک ایک فرد سے ماحول بنتا ہے, معاشرہ بنتا ہے, اسی سے ماحول بنتا ہے. اللہ کا جو عاشق ہوتا ہے اس کی تو یہ نیت ہونی چاہیے کہ اگر پوری دنیا میں کوئی بھی اللہ کا عاشق نہ ہو, سب اللہ تعالیٰ کے نافرمان بن جائیں, میں اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرتا رہوں گا, اللہ کو راضی کرتا رہوں گا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ عمل کرتا رہوں گا. ساری دنیا چھوڑ جائے لیکن ہم نہیں چھوڑیں گے اپنے اللہ کو, اپنے نبی کو نہیں چھوڑیں گے. موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے فرمایا تھا نا کہ جاؤ تم جا کے لڑو اپنے رب کے ساتھ, جا کے لڑو, ہم نہیں لڑنے جائیں گے, جاؤ تم جا کے لڑو. چھوڑ دیا ان کو اکیلے, چھوڑ دیا. دوستو, اللہ تعالیٰ کا عاشق وہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کو ہر حال میں راضی رکھتا ہے. ماحول کا رونا نہیں روتا وہ, ماحول پہ لاحول پڑتا ہے کہ کوئی طاقت نہیں ہے گناہوں سے بچنے کی مگر اللہ تعالیٰ کی مدد سے, کوئی نیکی کرنے کی طاقت نہیں ہے مگر اللہ تعالیٰ کی توفیق سے. ماحول جیسا بھی ہو, بندہ اللہ کا بندہ بن کے رہتا ہے. کسی معاشرے میں چلا جائے, کسی شہر میں چلا جائے, کسی ملک میں چلا جائے, مومن مومن رہتا ہے. ہم اللہ تعالی کی غلامی کے دائرے سے باہر تو نہیں نکل سکتے. ایک کتا ہے, اس کے گلے میں وزیر اعظم جو ہے پٹا ڈال دیتا ہے، جہاں جاتا ہے اس کی عزت کی جاتی ہے، سب عزت کی نگاہوں سے کتے کو بھی دیکھتے ہیں کہ جناب یہ وزیر اعظم کا کتا ہے، اسی گلے میں وزیر اعظم کا پٹا ڈالا ہوا ہے، جہاں جاتا ہے عزت ملتی ہے اس کو، لیکن جیسے ہی وہ پٹا اس کا اگر ہٹا دیتا ہے اور کہتا ہے کہ جناب مجھے یہ غلامی پسند نہیں ہے، میں آزاد رہنا چاہتا ہوں، تو ہر در پہ جہاں بھی جائے گا دھتکار دیا جائے گا، لوگ اس کے پیچھے بھاگیں گے، اس کو ماریں گے، زخمی کریں گے، کھانے کا انتظام بھی نہیں، جگہ جگہ گندگی جا کے کھانا تلاش کرے گا، اور وزیر اعظم صاحب جو ہے اپنے گھر میں اس کو گوشت کھلائیں گے، پلیٹ میں رکھ کے گوشت کھلائیں گے، اور اس کے لیے بیت الخلا کا انتظام بھی کریں گے۔ یہ کیا ہے؟ غلامی کی وجہ سے اس نے پٹا اپنے گلے میں ڈال کے رکھا ہوا ہے، اور جیسے ہی یہ پٹا ہٹا دے گا تو پھر وہ عزت اس کی ختم ہو جائے گی۔ آج ہم نے اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا پٹا اپنے توک سے ہٹا دیا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ہم آزادانہ زندگی گزاریں۔ اگر ہم آزاد ہوتے نہ جانے کہاں ہوتے، مبارک عاشقوں کے واسطے دستور ہو جانا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مومنین کے لیے دستور نازل فرما دیے ہیں۔ یہ شفقت اور اللہ تعالیٰ کی محبت ہے۔ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے کہ ہم ذلیل و رسوا ہوں۔ اللہ کی غلامی کا پٹا اپنے توق پہ ڈال کے رکھنے میں ہمارا فخر ہے، ہماری عزت ہے۔ جہاں ہم نے یہ ہٹایا تو آپ دیکھیں دنیا کے کیسے حالات چل رہے ہیں۔ ہم آزاد ہونا چاہتے ہیں، جیسے کہ مغربی ممالک آزاد ہیں، وہاں کی عورتیں آزاد ہیں، وہاں کے مرد آزاد ہیں، جو چاہے کرتے رہے سانپ کی طرح، کوئی پہچان کوئی تمیز نہیں ہے بیوی اور ماں کے درمیان، جو چاہے وہ کرتے رہتے ہیں، اور ہم بھی ویسے ہی آزادانہ زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ میرے دوستو، ایک وہ کتا ہے کہ جس کا آقا ہے، ایک وہ ہے جو بالکل آزاد ہے، ایک پرندہ ہے پنجرے کے اندر بند ہے، سارا کھانے کا انتظام اس کا مالک کرتا ہے، اور ایک آزاد ہے وہ تلاش کرتا رہتا ہے، جگہ جگہ ٹھوکرے کھاتا رہتا ہے، گھومتا رہتا ہے۔ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنا غلام بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے رب ہیں، اور اللہ کے رسول ہمارے رسول ہیں، اور ہم اللہ کے غلام ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنی میں اللہ کا غلام بنا دے کہ جہاں بھی ہم دنیا میں جائیں اللہ کے بن کے رہیں، اور یہ ببانگ دوہر یہ اعلان کر دیں کہ نہیں ہوں کسی کا تو کیوں ہوں کسی کا، انہی کا ہوا جا رہا ہوں، اللہ کا تھا، اللہ کا ہوں، اور اللہ کا بن کے رہوں گا۔ کوئی سوسائٹی، کوئی کلچر، کوئی معاشرہ، کوئی آئیڈیالوجی، کوئی سوچ میرے اللہ سے دور نہ کر سکے۔ ایسا اللہ کا رنگ ہمارے اوپر چڑھ جائے، صبغت اللہ، ایسا اللہ کا رنگ ہمارے اوپر چڑھ جائے کہ دنیا کے رنگ ہمارے پہ اثر انداز نہ ہو۔ یہ پختہ رنگ آپ جاتے ہیں، جو جناب یہ کپڑے کو رنگین کرتا ہے اس کے پاس جاتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں کپڑا لو اور اس میں رنگ چڑھا دو، لیکن جلدی کرنا، ایک گھنٹے میں چاہیے۔ وہ کہتا ہے جناب ایک گھنٹے میں رنگ پختہ نہیں ہوگا، بس آپ دے دینا مجھے جیسا بھی رنگ ہو۔ ٹھیک ہے، دے دیں گے۔ ایک گھنٹے میں جا کے آپ نے لے لیا، رنگ اس کا اتر گیا۔ اور ایک وہ ہے کہ جس نے کہا کہ یہ چھوڑ دیجئے میرے پاس، میں اس پہ رنگ پختہ کر دوں گا۔ ٹھیک ہے، جب آپ گئے تو رنگ ایسا پختہ ہو گیا کہ ہر طرح سے آپ نے اس کو دھو دیا، سارے موسم دکھا دیے، لیکن اس کا رنگ نہیں ہٹا، پختہ رنگ ہو گیا۔ ایسا پختہ رنگ ہماری جان میں اللہ کی محبت کا رچ جائے، بس جائے، کہ جان چلی جائے لیکن اللہ کی نافرمانی نہ کریں، اللہ کو ناراض نہ کریں۔ دنیا میں ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے آئے ہیں میرے دوستو۔ اللہ تعالیٰ کو راضی جس نے کر لیا، دونوں جہاں کے مزے ساتھ لے گیا اپنی، دنیا کا مزہ بھی اس نے پایا۔ ارے یارو، جو خالق ہو شکر کا، جمال شمس کا، نور قمر کا، نہ پوچھ پھر حلاوت نام پاک کبریا کی، نہ پوچھ پھر لذت لذت نام پاک کی بریا کی حلاوت نام پاک کی بریا کی. وہ اللہ جو شکر پیدا کرتا ہے اللہ کتنا میٹھا ہوگا. اگر ساری دنیا سے شکر ختم ہو جائے پھر بھی اللہ کا عاشق اس کی دل کی شکر کبھی ختم نہیں ہوگی. اللہ نے جو اس کے قلب میں اپنی محبت کا یہ شیریں اور یہ شربت یہ روح افزا گھول دیا ہے نا, یہ باقی رہتا ہے. اللہ والوں کی جو طاعات ان کی عبادات اس کے انوارات قیامت تک کے لیے باقی رہتے ہیں. وہ اللہ تعالیٰ پہ مرتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے لیے جیتے ہیں, اللہ کے لیے مرتے ہیں. جیتے ہیں اللہ کے احکامات پہ عمل کرتے ہیں, مرتے ہیں اللہ کے نافرمانی سے بچتے ہیں. یہ ہے جینا اور مرنا. جیتے ہیں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے. میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ کیوں کھاتے ہو؟ کہتا جینے کے لیے. اور جیتے کیوں ہو؟ کہ کھانے کے لیے. شیخ نے فرمایا جب تیری نالائق, یہ تمہاری کوئی زندگی ہے؟ تو کھاتا ہے جینے کے لیے, جیتا ہے کھانے کے لیے. ارے بھائی یہ کام تو حیوانات بھی کرتے ہیں, جانور بھی یہ کام کرتا ہے. اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کھانا پینا, امپورٹ کرنا اور ایکسپورٹ کرنا. تمہارے لیے اس میں فرق کیا رہ گیا ہے؟ تم نے اپنی زندگی کا مقصد یہی بنا لیا ہے کمانا کھانا اور ایکسپورٹ کرنا, بس بلڈنگ بنانا. میرے شیخ نے فرمایا کہ دیکھو مومن کی شان یہ ہے, وہ کھاتا ہے جینے کے لیے, جیتا ہے اللہ پہ مرنے کے لیے. اپنی طاقت کو اللہ پہ قربان کرتا ہے, اللہ پہ فدا کرتا ہے. اپنی زندگی کے لمحات کو اپنے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے قربان کرتا رہتا ہے. میرے اللہ راضی ہو جائیں, خوش ہو جائیں. ہر وقت اس کو یہ غم لگا رہتا ہے, یہی یہ دل کا اس کو ایک قسم کا یہ درد اس کو لگا رہتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کو راضی کرتا رہوں, اللہ ناراض نہ ہوں اس سے. یہ بہت بڑا غم ہے, بہت بڑا میرے دوستو سرمایہ ہے, بہت بڑا انویسٹمنٹ ہے. یہ اللہ والوں کا یہ سرمایہ ہے, یہ ان کے پاس یہی تو سرمایہ حیات ہے. اللہ کی محبت کا غم, اللہ کی دولت کا غم ہے, اللہ تعالیٰ کے قرب کا غم. تیرے غم کی جو مجھ کو دولت ملے, غمے دو جہاں سے فراغت ملے. سبحان اللہ. تو میرے دوستو جہاں بھی رہیں ہم, میں جہاں بھی رہوں جس فضا میں رہوں, میرا تقوی ہمیشہ سلامت رہے, ایسی دعا کرتے رہنا چاہیے. اے اللہ نفس اور شیطان دونوں میرے پیچھے لگے ہوئے ہیں, لیکن غالب بھی برجا سپاہے مشتری. اے میرے اللہ جتنے بھی غالب ہیں, جتنے بھی غالب ہیں دنیا میں, اے اللہ ان سب پہ آپ غالب ہیں. چاہے دنیا والوں کا حسن ہو, مالداروں کا مال ہو, منصب ہو, دنیا کی کوئی بھی حسین چیز ہو, طاقت والی چیز ہو, کوئی بھی چیز اس کے اندر کشش ہو, ان سب پہ اللہ آپ کی قدرت غالب ہے. جس کو آپ اپنا بنا لیتے ہیں پھر وہ کوئی اپنی طرف نہیں کھینچ سکتا. جس کو آپ کھینچ لیں اپنی طرف, اس کو پھر کوئی اپنی طرف نہیں کھینچ سکتا. اللہ یجتبی الیہ من یشاء. اللہ تعالیٰ سے جز مانگنا چاہیے, اللہ مجھے اپنا بنا لے, اپنا بنا لے. جب ہم اللہ کے بن جائیں گے دوست تو پھر کوئی ہمیں اللہ سے جدا نہیں کر سکے گا. گر پڑیں گے لیکن پھر اللہ تعالیٰ ہمیں اٹھنے کی توفیق عنایت فرما دیں گے. پھر توبہ استغفار کر کے پھر ہم منزل کی طرف روانہ ہوا. یہ نہیں گریں گے نہیں, لیکن یہ ہے کہ آپ اس پہ رہیں گے, قائم نہیں رہیں گے. ولم یصروا علی ما فعلوا, وہ اپنے اصرار نہیں کرتے. ایک ہے اصرار لغوی, ایک ہے اصرار شرعی. اصرار لغوی تو یہ ہے کہ انسان نے ایک دفعہ غلط کام کیا, دو دفعہ, تین دفعہ غلط کام کیا, کہ یار تم تو بالکل اصرار ہی کرتے ہو چیزوں پہ, یار یہ لغوی اصرار ہوا. لیکن شرعی اصرار کیا چیز ہے؟ اقامت القبیح بدون الاستغفار والتوبہ. علامہ علوسی سید محمود بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مصر اسے کہتے ہیں استغفار کرنے والے کو, اگر دن میں 70 دفعہ پھسل جاتا ہے لیکن وہ بعد میں پھر جلدی سے توبہ کر لیتا ہے تو اس کو استغفار کرنے والوں میں نہیں کہا جائے گا, مصر نہیں کہا جائے گا. تو اگر ہم سے لغزش ہو جاتی ہے، گناہ ہو جاتا ہے، تو پھر اس گناہ پہ قائم نہیں رہتے، اپنے جگر کا خون اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، روتے ہیں، سجدہ کا تر کرتے ہیں، اللہ کو مناتے ہیں، اللہ تعالی کے سامنے روتے رہتے ہیں. جب تک وہ اللہ کو منا نہیں لیتے ان کو چین نہیں آتا، دل میں آواز آ جاتی ہے کہ میرے بندے بس کر، اب میں راضی ہو گیا، تجھے معاف کر دیا، اب نہ کہیں پہنچے تجھ سے ان کو غم، اب نہ کہیں پہنچے تجھ سے ان کو غم، اے میرے اشک ندامت اب تو تھم. سبحان اللہ. مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، دل میں آواز آ جاتی ہے، ٹھنڈک آتی ہے. گناہ کرنے سے ایک دل میں ظلمت محسوس ہوتا ہے اور ایک جو ہے حرارت محسوس ہوتی ہے. حرارت جب انسان توبہ کر لیتا ہے، دونوں چیزیں، جو حرارت ہے وہ ٹھنڈک میں تبدیل ہو جاتی، جو ظلمت ہے دل کے وہ اجالے سے تبدیل ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الى النور. اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے کہ جو اپنے ولیوں کو، اپنے دوستوں کو ظلمات سے نکالتے رہتے ہیں نور کی طرف. ظلمات جمع نازل فرمایا، نور واحد. کیا وجہ ہے اس کی؟ علامہ علوسی سید محمود بغدادی تفسیر المعانی میں فرماتے ہیں کہ ظلمات گمراہی کے بہت سے اندھیرے ہوتے ہیں. بد نظری کا اندھیرا، جھوٹ کا اندھیرا، غیبت کا اندھیرا، زنا کا، شراب کا، کتنے کفر، شرک، یہ سارے ظلمات ہیں. اور حق نور ایک ہے، کیونکہ وہ ایک ہوتا ہے، لوحدت الحق، حق ایک ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ان اندھیروں سے اپنے دوستوں کو نکالتے رہتے ہیں نور کی طرف. اب بتاؤ، اللہ کا دوست بننے میں فائدہ نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں کیا ملے گا ہمیں؟ ارے اللہ تعالیٰ گمراہی کے اندھیروں سے نکالتے رہیں گے، اپنی یاد میں لگائیں گے، اپنی یاد کے دل میں تڑپ پیدا کریں گے، اللہ تعالیٰ یاد کریں گے. ایک بزرگ بیٹھے ہوئے تھے، تسبیح لے کے ہاتھ میں اللہ کو یاد کر رہے تھے. فرمانے لگے اپنے شاگرد سے، اس وقت میرے اللہ مجھے یاد کر رہے ہیں. کہا کہ حضرت کیسے آپ کو پتا ہوا اللہ یاد کر رہے ہیں؟ آپ تو فرش پہ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ تو فرش پہ بیٹھے ہیں. فرمانے لگے کہ دیکھو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، فذکرونی اذکرکم، اے بندے تم مجھے یاد کر، فذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کر میں تجھے یاد کروں گا. اس وقت میں اپنے اللہ کو یاد کر رہا ہوں اور یقیناً اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ مجھے یاد کر رہے ہیں. سبحان اللہ. اگر یاد کر رہی ہے یہ خاک آسمان کو، تو فلک بھی اختر زمین کو یاد کر رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ کا یاد کرنا کا بندے کا کیا مطلب ہوا؟ اے بندے تو مجھے یاد کر، یعنی فذکرونی بالاطاعت، تو مجھے اپنی فرما برداری اور اطاعت سے یاد کر. یاد کرنا صرف تسبیح لے کے یاد کرنا نہیں، ایک قسم کی یاد ہے، لیکن یہ یاد کامل نہیں ہے. یاد کامل کیا چیز ہے؟ وبجمیع اعضائنا وبجمیع کمیاتنا وکیفیاتنا وادائنا، ہم اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بندے بن جائیں، ہر طرح سے ہم اللہ تعالیٰ کو یاد کریں. ہماری آنکھیں نافرمانی سے بچ گئیں، یہ اللہ کی یاد میں لگ گئی. ہماری زبان غیبت سے، جھوٹ سے بچ گئی، یہ اللہ کی یاد میں لگ گئی. ہمارے ہاتھ پاؤں اللہ کی نافرمانی سے بچ گئے، یہ اللہ کی یاد میں لگ گئے. تو پوری کامل فرما برداری اللہ تعالیٰ کی یہ یاد ہے. تو جیسی یاد ہوگی ویسا سکون، سکون قلب اللہ عطا فرمائیں گے. تو فذکرونی، تو مجھے یاد کرو اطاعت کے ساتھ، اذکرکم، میں تجھے یاد کروں گا. کس چیز سے؟ اللہ کیسے یاد کریں گے بندے کو بھائی؟ کہیں گے اللہ مجھے یاد کریں گے، کیسے یاد کریں گے اللہ تعالیٰ مجھے؟ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یاد کریں گے بندے کو، بالعنایت، اپنی عنایات، مہربانیاں، اللہ تعالیٰ کی عنایات، مہربانیاں متوجہ ہوں گی اس بندے کی طرف. جو بندہ اللہ کو راضی رکھتا ہے. آج ہم اپنے حالات کا رونا روتے رہتے ہیں, حالات کیسے بدلیں گے, حالات بدلیں گے کب, جب ہم بدل جائیں گے. جب ہم بدلیں گے حالات بدل دیں گے, اللہ تعالیٰ بدل دیں گے. فلک کماں ہیں بلائیں تیر ہیں, فلک کماں ہیں چلانے والا شہنشاہ ہے. بس اسی کے زیر قدم اماں ہیں اور کہیں مفر نہیں. بلائیں آ رہی ہیں کہاں سے, آسمان سے. کمان کہاں ہے, آسمان. بلائیں تیر, تیر کی طرح یہ بلائیں آ رہی ہیں, اور یہ کہاں سے آ رہی ہیں, اس کی کمان کہاں ہو رہی ہے, آسمان سے. چلانے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے, اسی کے زیر قدم اماں ہیں, اسی کا بن جاؤ بس. کیسے یہ حالت میرے دوستو آ جائیں مومن کے اوپر, اللہ تعالیٰ اس کو سکون قلب عطا فرماتے ہیں, ٹکڑے ٹکڑے بھی اس کے جسم کے ہو جائیں لیکن اس کے جو قلب کی کیفیت ہے نا, وہ رضا بالقضاء, رضا بالقضاء سے اس کا قلب سجا رہتا ہے ہر وقت. رضا بالقضاء کی لطف مزے اس کا قلب لیتا رہتا ہے. یہ دولت کوئی نہیں چھین سکتا ان کی, اللہ تعالی ہم سب کو یہ دولت عطا فرمائے. تو حالات بدلیں گے کب, جب ہم بدلیں گے. حتی یغیر ما بانفسہم, جب تک ہم اپنے حالات کو نہیں بدلیں گے ہمارے حالات نہیں بدلیں گے. لوگ حکمرانوں کو برا بلا کہتے رہتے ہیں, حکومتوں کو برا کہتے ہیں, بڑے لوگوں کو برا کہتے ہیں, کیوں کی وجہ سے ہوا ہے. اعمالکم امالکم, تمہارے حکمران تو تمہارے اعمال ہیں. آج ہمارے اعمال کیسے ہیں, ہر شخص اپنے گربان میں جا کے دیکھیں کہ اس کے اعمال کیسے ہیں. اگر تاجر ہے تو تجارت کیسے کر رہا ہے, وہ دھوکہ کتنا ہے تجارت میں, جھوٹ فریب دغا ایپ چھپا کر مال بیچنا. اگر اسکول میں پڑھاتے ہیں تو اس میں کتنی خیانت ہوتی ہے. جس شعبے میں ہم منسلک ہیں آپ دیکھیں کہ کیا ہم دیانتداری کے ساتھ, امانتداری کے ساتھ کام کرتے ہیں, اور پھر ہم اللہ تعالیٰ کے حقوق کتنے ادا کرتے ہیں. اگر کوئی شخص نماز کے لیے چلا جاتا ہے دکان بند کر کے, تو اہل عقل حساب لگاتے ہیں کہ جناب اس نے ایک گھنٹے کی دکان بند کی, اتنا خسارہ اس کا ہوگا. لیکن اہل عشق کہتے ہیں کہ اصل ہماری کمائی تو وہی ہے جو ہم نے دکان بند کر دی تھی, اصل کمائی وہی ہے ہماری. کیونکہ جب ہم نے اللہ کے لیے, جب اللہ تعالیٰ کی صدا سنی, مؤذن کہتا ہے حی علی الصلاۃ, آؤ نماز کی طرف, یہ گویا کہ اللہ تعالیٰ بلا رہے ہیں کہ اے میرے غلاموں جلدی سے وضو کر کے مسجد آ جاؤ. مولا کائنات اپنے غلاموں کو یاد کر رہا ہے. اس نے یہ آواز سنی, دکان بند کر دی اللہ کا حکم مان کر. یہی تو اس سرمایہ ہے, جو دکان بند کر دی اس نے, یہی اس کا سرمایہ ہے, یہی اس کا منافع ہے, پروفٹ ہے. باقی دنیا کی جو کمائی ہے وہ دنیا میں رہ جائے گی. تو جو کام ہم نے اللہ کے لیے کر لیا وہ ہمارا سرمایہ ہے, ہمارا سرمایہ اصل وہی ہے. تو بندہ جو ہے وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کے اشاروں پہ چلتا ہے, اپنے نفس کی غلامی نہیں کرتا, دم ہلاتا ہوا نفس کے پیچھے پیچھے نہیں چلتا. جہاں نفس نے کہہ دیا کہ اس حسین لڑکی کو دیکھ, لڑکے کو دیکھ لو, یا غلط پروگرام موبائل غلط استعمال کر لو, وہیں ہم تیار ہو جاتے ہیں. ذرا نہیں سوچتے کہ ہمارا تعلق اپنے اللہ کے ساتھ ہے, ہم اللہ کے غلام ہیں, ہمارا آقا ہے. کم از کم اتنا تو مراقبہ کر لیں کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. علم یعلم بان اللہ یرا, بندہ جانتا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہا ہے. بے شمار آنکھوں سے اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں وہ. سبحان اللہ, بتائیے ہمارا باپ ہمارے ساتھ ہو, شیخ ساتھ ہو, استاد ساتھ ہو, کتنا ہمارا تقویٰ کا معیار ہوتا ہے. اللہ ہمارے ساتھ ہے، جہاں بھی ہم جاتے ہیں اللہ ہمارے ساتھ ہیں، مراقبہ کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں، چاہے کتنا ہی چھپ کر میں گناہ کر لوں لیکن وہاں بھی اللہ موجود ہوتے ہیں، اللہ دیکھتے ہیں. اور یہ سارے میرے جو اعضاء ہیں جس سے میں گناہ کر رہا ہوں، یہ سارے اعضاء میرے خلاف گواہی دیں گے قیامت کے دن. زبان بند کر دی جائے گی، ہاتھ بولیں گے، پاؤں بولیں گے، اللہ تعالیٰ اس نے فلاں گناہ کیا تھا، فلاں حسین کو اس نے بوسا دیا تھا، فلاں جھوٹ بولا تھا، اللہ یتیموں کا مال اس نے ہڑپ کر دیا تھا، وراثت میں حق نہیں دیا تھا، بہنوں کا حق نہیں دیا وراثت میں. میرے دوستو، رجسٹر اپنا مرنے سے پہلے صحیح کر لینا چاہیے. اگر انسان کو معلوم ہو جائے کہ میری آئندہ ہفتے پیشی ہے سپریم کورٹ میں، تو اچھا بہترین سے بہترین وکیل ہائر کرے گا، کیس جیتنا ہے، اور اپنی فائل بالکل اس پیشی سے پہلے ساری فائل درست کر لے گا کہ معلوم نہیں کہ کیا فیصلہ ہونے والا ہے. مومن کو بھی یہ فکر ہونی چاہیے. وہاں تو تاریخ دی جاتی ہے پیشی کے لیے، لیکن اللہ کے ہاں پیشی کی کوئی تاریخ نہیں ہے. نہ جانے بلا لے پیا کس گھڑی، تو رہ جائے تکتی کھڑی کی کھڑی. کسی وقت بھی یہ بلاوا آ جائے گا، ہماری فائل تیار نہیں ہوگی، تو پھر ہمارے خلاف کیا ہوگا. اللہ تعالیٰ مجھ کو اور ہم سب کو توفیق عنایت فرمائے، ہر گھڑی ہر وقت اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں لگے رہے. میرے دوستو، اگر آپ اللہ کو راضی کر رہے ہیں، واللہ اگر دنیا آپ کے پاس نہیں ہے، اللہ کو راضی کرتے ہیں صحیح معنی میں، کوئی غم کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے جو تقویٰ کے ساتھ رہتا ہے ہم اس کے لیے راستے نکالیں گے. آج طور پہ کچھ پریشانی تو ہوگی، لیکن بالآخر اللہ تعالیٰ راستے نکال دیں گے اس کے لیے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ ربیع الاول کی جو روح ہے وہ اتباع ہے، اتباع. اور یہ صرف یہ نہیں ہے کہ ایک دن صرف ربیع الاول ہے مومن کی زندگی میں، مومن کا تو ہر دن، ہر شب، ہر روز ربیع الاول ہوتا ہے. جب وہ سنتوں پہ عمل کرتا ہے تو ایک ایک سنت اس کو یاد دلاتی ہے کہ میرے آقا نے یہ کام کیا تھا، اس طرح پانی پیا تھا، اس طرح چلتے تھے، اس طرح مسکراتے تھے، اس طرح جب گھر داخل ہوتے تھے تو سلام کرتے تھے. اس کو ایک ہی سنت یاد دلائے گی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد آئے گی اس کو. اس کا ہر گھڑی ہر لمحہ زندگی کا ربیع الاول ہوتا ہے. یہ مخصوص ایک دن صرف اپنی محبت دکھا دینا، باقی پورا سال بھول جانا، داڑھی کٹاتے رہنا، داڑھی منڈاتے رہنا، ٹکنے چھپاتے رہنا، جھوٹ بولتے رہنا. میرے دوستو، ایسی عاشقی کی ضرورت نہیں ہے اللہ تعالی کو. ہم اللہ تعالیٰ کے صرف ایک دن کے غلام تو نہیں ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بے شمار رحمت نازل ہوں. آپ نے فرمایا ایک مرتبہ صحابہ سے، متى القى احبابي، میں کب اپنے احباب سے ملاقات کروں گا؟ صحابہ نے عرض کیا، رسول اللہ، اولیس نحن احباؤک، کیا ہم آپ کے احبا نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ انتم اصحابی، تم تو میرے صحابہ ہو. میرے احبا تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے مجھے نہیں دیکھا، میرے بعد آئیں گے، مجھ پہ ایمان لائیں گے. کروڑوں کروڑوں صلوات و سلام ایسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جنہوں نے ہمیں احبا کا لقب فرمایا، ایسی محبت ظاہر فرمائی. میرے دوستو، ایسی محبت کا حق یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی میں سنتوں کو زندہ کریں، اپنے لہجہ میں نرمی آئے، بیوی کے ساتھ اچھے سلوک ہو، بیوی ہے تو شوہر کو خوش رکھے، اللہ کی نافرمانی کی چیزیں گھر سے نکال دیں، بچوں کے اندر سنتوں کا لباس، سنتوں کی تکرار ہونی چاہیے، یہ جو چڈیاں پہنائی جاتی ہیں بچوں کو، شارٹ پہنتے ہیں، ٹہن گئے، گھٹنے کھلے ہوتے ہیں، بچوں کو تربیت کرنی چاہیے کہ بیٹا یہ سطر کا حصہ ہے، ناف سے لے کے گھٹنے سمیت یہ سطر کا حصہ ہے، اس کو کھولنا مردوں کے لیے حرام ہے۔ آج اس کو ایسا فیشن چل پڑا ہے کہ باہر بڑے بڑے لوگ جو ہیں وہ اپنا گھٹنا کھول کر وہ باہر گھوم رہے ہوتے ہیں، کہاں کہ ٹہنا کھولنا مشکل تھا، حالانکہ ٹہنا کھولنا چاہیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹہنا چھپانا حرام ہے، ٹہنا نہیں کھولتے لیکن گھٹنا کھول دیتے ہیں اپنا، پتہ نہیں کہاں سے شیطان نے یہ ان کے دل میں یہ بات ڈال دی ہے، یہ سارا روایات ساری یہ چیزیں وہی سے آئی ہیں، انگریز تو چلا گیا ہے لیکن آپ نے وہ لید گھوڑے کی چھوڑ گیا ہے، اسی کو اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہمیں فہم سلیم عقل سلیم عطا فرمائے۔ مومن جہاں جاتا ہے اللہ کے رسول کا عاشق بن کے رہتا ہے۔ ایک صحابی بڑے بڑے وزراء اور سفیر بیٹھے ہوئے تھے، کھانا کھا رہے تھے، تو ایک صحابی بھی وہاں تھے، کھانا کھانے کے بعد پلیٹ کو وہ صاف کرنے لگے، جو سنت کا طریقہ ہے کھانے کے بعد پلیٹ کو چاٹ لینا چاہیے، انگلی سے اس کو صاف کر لینا چاہیے، سنت ہے، کہ معلوم نہیں کہ کون سے ذرے میں برکت ہو، اس لیے حکم ہے کہ اگر اس کو ذرہ روٹی کا دسترخوان پہ گر جائے اس کو صاف کر کے کھا لینا چاہیے، پتہ نہیں کون سے رقمے میں اور کون سے ذرے میں برکت اللہ نازل کی ہو۔ چنانچہ یہ صحابی وہ سنت کا عمل کر رہے تھے، پلیٹ صاف کر رہے تھے، تو ان کے خادم کہنے لگے کہ حضرت یہ کام یہاں نہ کیجیے، بڑے بڑے وزراء اور ملک کے سفیر بڑے بڑے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ سمجھیں گے کہ مسلمانوں کا امیر المومنین جو ہے اس کو کھانے کو ملتا نہیں ہے، دیکھو بےچارا پیٹ بھی چاٹ رہا ہے، تو یہ سنت یہاں ادا نہ کیجیے۔ سبحان اللہ، کیا شانتی صحابہ کی میرے دوستو، ان کا کیسے رتبہ کو پا سکتا ہے، اللہ اکبر۔ صحابی کو فرمانے لگے کہ کیا میں ان گدوں کی خاطر اپنے نبی کی سنت کو چھوڑ دوں، ایک ایک صحابی شہدائی تھے سنتوں کو، آج ہم سنتوں کا مذاق اڑاتے ہیں، داڑھی کا مذاق اڑاتے ہیں، پردہ کرنے لگتی ہے کوئی ہماری ماں بہن بیٹی اس کا مذاق اڑاتے ہیں، چل جائے کہ خود کریں دوسروں کو بھی جہنم کے راستے میں لے جانے جاتے ہیں ہم لوگ۔ اللہ تعالی ہم سب کو فہم سلیم عقل سلیم عطا فرمائے، دین کی مکمل سمجھ عطا فرمائے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔